الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله روایت کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اول تاخیر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت کہ اس نے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مسلمان کے لیے، امتی کے لیے سرکار کی شفاعت ہے، پھر سرکار کے صدقے دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی بھی شفاعت ہے۔ تو یہ شفاعت کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، شفاعت کی کیا اقسام ہیں، کس کس طرح سے کل بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کی جائے گی، انشاءاللہ عزوجل اس موضوع سے متعلق سوال جواب کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ کچھ کالز ہمارے پاس ریکارڈڈ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل انہیں بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ تمام کام کاج کو چھوڑ کر آپ متوجہ ہو کر، ہمتن گوش ہو کر سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عزوجل علم دین کے بے شمار مدنی پھول حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آج شفاعت سے متعلق سوال جواب کا ہمارا سلسلہ ہوگا، بقیہ سوالات انشاءاللہ بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ شفاعت ہے کیا چیز۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی شفاعت ہوگی، دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں ہمیں جو شفاعت کے بارے میں بیان ملتا ہے اس کے مراد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ سفارش کرنے کا جو مفہوم ہے وہ ہر ایک شخص جانتا ہے، عقلاً اس کی دو یا تین صورتیں ہی بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی شخص قصور کر دیتا ہے، کسی سے جرم ہو جاتا ہے اور اس کی اب سزا ہونی ہے، تو سزا سے اسے بچا لیا جائے، اس کے جرم و قصور کو معاف کرانے کے لیے سفارش کرنا۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک شخص جس سے جرم و قصور تو نہ ہوا لیکن اس کے درجات میں ترقی کرنا، وہ ترقی کا اہل ہے سفارش کرنے والی کی نظر میں، تو وہ جو اس کی ترقی دے سکتا ہے اس کے پاس جا کر سفارش کرتا ہے کہ اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، اس کو ترقی دے دی جائے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے جو نہ جرم و قصور کی معافی والی ہے نہ درجات کی بلندی والی، وہ ہے کہ ایک شخص انتہائی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس کی مصیبت جو دور کر سکتا ہے اس کے پاس سفارش لے کر جانا کہ اس کی پریشانی کو حل کر دیا جائے۔ یہ تین صورتیں عقلاً بن سکتی ہے۔ یہ بطور تفہیم آپ کے سامنے کہ شفاعت کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں قسم کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ایسے خصائل اور ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں جس میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت علماء نے یہ بھی لکھی کہ شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ بروز قیامت جب انتہائی سخت مصائب کا شکار ہوگی اولین اور آخرین ساری بنین و انسان. تو اس وقت جو قیامت کی گھبراہٹ ہے, حشر کی سختیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, سورج کی جو ہے وہ نزدیکی کی وجہ سے انتہائی شدید گرمی ہے, جس کی تفصیل جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کی صورت میں کتابوں میں درج ہے,
کہ انسان کا شروع نہ ہونا,
حساب کا شروع نہ ہونا, پسینے میں ڈبکیاں کھاتا رہتا ہے, اور وہاں پر جو صورت ہوگی مجرموں کی, ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ کسی طرح حشر کی سختیاں دور ہو جائیں. بعد کے مرحلے تو بعد میں آنے, لیکن اس وقت وہ سب بھول چکے ہوں گے, چاہیں گے کسی طرح کہ حشر کی سختیاں دور ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, شفاعت کبریٰ کا منصب آپ کے لیے ہے, آپ شفاعت فرمائیں گے, سفارش کریں گے, اور حشر کی سختیوں سے انہیں نجات دلائیں گے. اور بعد کی دو جو شفاعت کی صورتیں ہیں, قصور معاف کرانا اور درجات کی بلندی والی, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں
انشاءاللہ. یہ تو آپ نے شفاعت کا ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں بیان کیا. یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کے اندر بھی ہمیں کہیں شفاعت کے بارے میں بیان ملتا ہے.
قرآن پاک میں جو آیات مبارکہ ہیں, اب وہ دو اعتبار سے ہمیں دیکھنی ہے. پہلی تو یہ کہ مطلقاً شفاعت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے,
جی
ان آیات پر ذرا ایک نظر کہ اس سے کس طرح شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا شرائط وہ جو ہے بیان ہوتی ہیں. دوسری یہ کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منصب شفاعت ملا, آپ کو جو منصب شفاعت ملا ہے, علماء کرام نے کن آیات مبارکہ سے استدلال کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے. تو مطلقاً شفاعت کے ذکر میں کئی ایک آیت مبارکہ ہیں. تیسرے پارے کی ابتدا میں آیت الکرسی ہے, اور یہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے, بطور وظیفہ پڑھی بھی جاتی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے اس کے یہاں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے. تو اب دیکھیے, اس میں آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بلا اجازت کوئی شفاعت اللہ کے یہاں نہیں کر سکتا, اور جسے وہ اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکتا ہے. اتنی بات بالکل واضح ہے. ایک اور آیت مبارکہ فرشتوں کے بارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شفاعت نہیں کریں گے, وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا, جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. تو یہاں فرشتوں کی سفارش کرنا اور فرشتوں کی شفاعت کا ذکر اور اس کا ثبوت ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ جو بہت واضح ہے اور جس سے شفاعت کا مفہوم بہت واضح ہو کر اس کی شرائط کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے, سورۃ طہٰ میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, کہ اس روز قیامت کے دن کسی کی بھی شفاعت نفع نہیں دے گی, کسی کی سفارش کرنا نفع نہیں دے گا, الا من اذن له الرحمن, مگر اس کی شفاعت, اس کی سفارش کرنا نفع دے گی جسے رحمان نے اجازت دی. تو اب دیکھیے, بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا وہ کلام نہیں کر سکے گا دیگر آیتوں میں, اسی طرح شفاعت بھی وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا, لیکن رحمان جسے اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. تو شفاعت کا ثبوت ملا. پھر ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے آخری الفاظ وہ بڑے غور طلب ہیں اور بہت حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں, کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے اجازت دی, جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی وہ شفاعت کرے گا, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, اور جس کی بات کو اللہ نے پسند فرمایا.
سبحان اللہ.
تو اس دوسرے جز کے اندر جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے شرط جو درکار ہے وہ بیان ہو گئی. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ رضی لہو قولن میں قولا, جس کی بات کو اللہ نے پسند فرمایا, کون سی بات ہے؟ تو فرمایا یہ ایمان لانا ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر جو ایمان لایا وہ شفاعت کیے جانے کا حقدار ہے. تو جو بھی مسلمان ہے اور حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہے, خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, وہ شفاعت کا اہل ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
یہ تو تھی مطلق شفاعت کا ذکر. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ثبوت میں مستقل آیت ہیں, تو وہ جز ہے. اور شفاعت کبریٰ کا منصب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, آپ کی نیابت سے انبیاء کرام, فرشتے, صالحین, شہداء وہ شفاعت کریں گے, تو آپ کی شفاعت کا ثبوت قرآن پاک سے ملنا چاہیے. تو علماء نے متفرق طور پر جو کئی آیتوں پر کلام کیا اور ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے, تقریباً ہر جگہ جہاں شفاعت مصطفیٰ کا باب ہے کتابوں میں, وہاں یہ آیت مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس سے استدلال ضرور کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, آپ اپنے خاص لوگوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور عام مومنین مومنات کے لیے استغفار کیجئے. تو تو دیکھیے شفاعت کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی درخواست کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، شفاعت کا معنی یہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جس سے علماء نے استدلال کیا وہ یہ کہ ولل آخرت خیر لک من الاولا ولا سوف یعطیک ربک فتردا، کہ آخرت آپ کے لیے پہلے آنے والی سے بہتر ہے، یعنی دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ ولا سوف یعطیک ربک فتردا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لا اردا و واحد من امتی فی النار، جب تو میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا۔ سبحان، تو یہ بھی منصب شفاعت ملنے کی آیت مبارکہ دلیل ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جو بہت معروف بھی ہے، جس کو ہم آیت سبیل مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں، مغفرت کا طریقہ بتانے والی آیت بھی ہے کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، اور یہ رسول ان کی مغفرت کا سوال کریں، یہ رسول بھی ان کی مغفرت کا کی درخواست کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت میں مغفرت کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ پہلے دربار رسول میں حاضری دی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی استغفار فرمائے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور مہربان ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے استغفار کی بات کی گئی، یہی شفاعت کی دلیل بھی ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت مبارکہ جو جس سے استدلال کیا گیا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، ایسے مقام پر کھڑا کرے گا کہ جس کو سراہا جائے گا، جس کی تعریف کی جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں مقام محمود کی تفسیر مقام شفاعت سے کی گئی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں مقام محمود جو دیے جانے کا اور جس پر فائز فرمانے کا، جس پر کھڑے کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، یہ مقام شفاعت ہے۔ تو ان آیتوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بالکل واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے دونوں پہلوؤں کو قرآن کی روشنی میں بیان فرمایا، مطلقاً شفاعت کو اور بالخصوص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو۔ تو ہم پھر مسلمان کیوں نہ ناز کریں کہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت کیوں نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا بڑا انعام و اکرام عطا فرمایا۔ اسی لیے تو زمانے سے مسلمان سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کل بروز قیامت بٹنے والی نعمتوں میں سے حصے کا سوال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا شعر ہے، یوں عرض کرتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دن آپ، آج بھی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کی، کہ جب آپ اپنے اچھوں کو چھلکتے جام عطا فرمائیں گے، مجھے ایک بوند بھی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو واقعی ہمیں تو اسی کا آسرا ہے اور اسی کا بھروسہ ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیان فرمایا، کیا احادیث کریمہ میں بھی ہمیں شفاعت کے بارے میں کچھ بیان ملتا ہے؟
جی، احادیث مبارکہ میں تو اتنی کثرت کے ساتھ شفاعت کا ذکر ہے اور ثبوت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ احادیث جن میں شفاعت کا ذکر آیا متواتر المعنی ہے، الفاظ جدا جدا ہوں لیکن معنی ایک ہو، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ اس معنی کی حدیثیں مروی ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کسی بھی دور میں عقلاً محال ہے۔ سبحان اللہ، تو احادیث بکثرت ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اس کا حکم بھی ہم آگے بھی سوالات میں
آگے سوالات میں ہیں
کہ وہ آئے گا، اس کا انکار کرنے والے کا حکم کیا ہے۔ احادیث کے اندر ایک تو ابھی میں نے ذکر کی کہ جب آیت مبارکہ والا سوف یعطیک ربک فتردا نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کس میں ہے؟
آپ نے خود بیان فرما دیا,
آپ خود بیان فرما رہے ہیں. اور سیرت کی کتابیں پڑھنے والے تو بخوبی جانتے ہیں کہ جب آپ نے جو ہے دنیا میں جلوہ فرمایا تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں اور عرض کر رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی, یا ربی حبلی امتی, یا رب میری امت میرے حوالے فرما دے. تو اسی طرح ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے گزری. راتوں کو جاگ جاگ کر امت کی مغفرت کی آپ نے دعائیں فرمائی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اذن لا اردا و واحد من امتی فی النار, میں تو جب پھر راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا. پھر دوسری حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. ایک اور حدیث میں فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, نیکوں کے لیے, صالحین کے لیے؟ میری شفاعت تو کثرت سے گناہ کرنے والے اور خطا کرنے والوں کے لیے. تو دیکھیے حضور کی مہربانی, آپ کا لطف و کرم, اس امت پر آپ کی مہربانی کہ حضور اپنے گناہگار امتیوں کا جہنم میں جلنا گوارا نہیں فرماتے. اور شفاعت کا منصب آپ کو جو دیا گیا ہے اور شفاعت کی تمنا تھی آپ کی, بلکہ ایک اور روایت میں یہاں تک آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے یا میں شفاعت کو اختیار کر لوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا, کہ شفاعت کی وہ صورت ہے کہ حضور ایک بھی امتی کے جہنم میں ہونے پر راضی نہیں, تو اپنے ہر ہر امتی کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے اور عذاب بھگتیں گے انہیں عذاب سے چھٹکارا دلا کر داخل جنت فرمائیں. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو کفر سے بچا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. پھر شفاعت کبرا والی حدیث اور عرش کے نیچے سجدہ کرنے والی حدیث مبارکہ بہت مشہور و معروف ہے, بارہ ہمارے یہاں بیان بھی ہوتی ہے. شفاعت کبرا کی حدیث کئی ایک کتابوں میں موجود ہے کہ جب قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ سے لوگ پریشان ہوں گے اور کوئی صورت انہیں نجات کی نظر نہیں آئے گی, آپس میں وہ یا ان کی گفتگو ہوگی, بعض بات سے کہیں گے کہ تم اپنے میں سے کسی کو شفاعت کے لیے جو تمہاری شفاعت کرے ایسے کو کیوں نہیں ڈھونڈتے, آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے. تو پھر ان کی رائے متفق ہوگی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا, جنت میں بسایا, ابو الانبیاء وغیرہ, اس طرح کے جو روایتوں میں الفاظ ہیں. تو آپ کیا ہماری حالت نہیں دیکھتے کہ قیامت کی کیسی گھبراہٹ اور کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں, آپ ہماری شفاعت نہیں کرتے اپنے رب کی حضور؟ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, میری علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ. اور پھر آپ فرمائیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب سارے لوگ اولین آخرین میدان محشر میں جمع ہیں, قیامت کی ہولناکی ہیں, پھر جاتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی فضائل مناقب بیان کر کے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری حالت پر نظر نہیں فرماتے, کیسی سختی ہے کہ آپ اپنے رب کی حضور ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. اور پھر آپ فرمائیں گے کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے بھی یہ سارا ماجرا ہوگا اور شفاعت کی درخواست ہوگی. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے, شفاعت کی درخواست کریں گے اور میں کہوں گا انا لہا, کہ میں ہی ہوں شفاعت کے لیے اور میں یہ نجات دلانے کے لیے میں نجات دلانے والا ہوں اس مصیبت اور قیامت کی ہولناکی سے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کی وہ حشر کی سختیاں اور قیامت کی گھبراہٹ اور پریشانی اور حساب, وہ جو مرحلہ تھا اس سے انہیں نجات حاصل ہوگی.
وہ ہے نا شعر, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اسی روایت کو اشعار میں بیان کیا
امام اہل سنت کا شعر ہے.
سبحان اللہ.
تو دوسری حدیث شریف ایک اور کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, سر نہ اٹھاؤں گا, یہاں تک کہ مجھے کہا جائے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا, اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب کیسا ہے اور امت سے محبت کیسی ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کو امت کی فکر دامنگیر ہوگی اور امت کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچے اور ایک بھی امتی جہنم میں نہ رہے, داخل جنت ہو جائے, اسی فکر میں آپ سرگردہ نظر آئیں گے. ایک اور حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمائیے گا. دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا. آج کل لوگ عقیدہ شفاعت کے اندر رکھنے ڈالتے ہیں یا ایسی جھوٹی تعویلیں کرتے ہیں کہ عقیدہ شفاعت کے کا وہ انکار کرتے ہیں اپنی عقلی دلیلوں سے.
ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ جس بارے میں قرآن نے رہنمائی کی احادیث میں آپ نے فرمایا کہ متواتر المعنی ہے, اچھا ہے بھی ہماری فائدے کے لیے. یعنی معاذ اللہ جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار خود ہے یا دوسرے کو کرتا ہے, وہ تو غور تو کرے کہ میں کر کے آ رہا ہوں, کس بارے میں کلام کر رہا ہوں, کہ کل اگر میں خود اسی معاملے میں جو ہے وہ اسے محروم کر دیا گیا تو پھر کل برج کام میرے سنے گا کون.
اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو سچا مسلمان ہے اور جس میں ادنا عقل ہوگی, اور اس مسلمان وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت جس کے دل میں, آپ کی محبت کا نام ہی ایمان ہے, آپ کو سچا مانا جس نے, آپ کی محبت جس نے اپنے دل میں بسائی, سب سے بڑھ کر محبت جو آپ سے کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا نا, تو جو سچا پکا مسلمان ہے اس کے ذہن میں تو کسی حاشیہ خیال میں بھی کبھی اس طرح کی باتیں نہیں آتی کہ جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح نصوص سے ثابت ہے اس کے اندر جھوٹی تعویلیں کر کے وہ انکار کرے. لیکن بڑی بدبختی یہ ہے کہ ایسے لوگ رہیں ہر دور کے اندر جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض بھرا ہوا ہے اور وہ حضور کی تعظیم سے چڑھتے ہیں, اور ایسے لوگ جو تعظیم کرتے ہیں نبی کے سچے امتی, ان کی تعظیم کو دیکھ کے بھی وہ منہ بسورتے ہیں اور جو ہے وہ برا مناتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح جھوٹے ہیلے بہانے اور تعویلے کر کے لوگوں کو اچھے اعتقاد و نظریات سے دور کر دیا جائے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے انہیں روکا جائے, اور تعظیم کے جو طریقے, تکریم کے جو طریقے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے, اکرام کے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں, کسی طرح وہ اس سے باز رہیں, تو ان کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے کہ اسی طرح حضور کا منصب گھٹ جائے. لیکن جسے اللہ تعالیٰ بڑھائے اسے کون گھٹا سکتا ہے. قرآن پاک میں یہ بھی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک, کہ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا. تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے گا. تو ان کا اعتقاد دیکھیے, حضور کو وسیلہ بھی بنا رہے ہیں اپنی مغفرت کا, شفاعت ہے ہی مغفرت کا سوال کرنا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس محبوب صحابی کے سوال پر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں شفاعت کروں گا. دیکھیے ان کے نصیب پر قربان جائیے,
سوال کے بھی قربان اور جواب
بھی کیسا دیا. پھر صحابی رسول ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں, آپ میری شفاعت فرمائیں گے قیامت میں, میں آپ کو میدان قیامت میں کہاں تلاش کروں.
کیسا اعتقاد تھا کہ کل برج قیامت بھی اگر ان کو ایک فکر تھی تو یہی تھی کہ بس سرکار مل جائیں, دامن مل جائے, بقیہ سارے معاملات سدھر جائیں گے.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں, اب دیکھیے حضور کی مہربانی اور اس امت کے لیے آپ کی فکر کیسی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. اب پل صراط کا معاملہ مشہور و معروف ہے, مسلمان جانتے ہیں کہ وہ جہنم پر بنا ہوا پل ہے, جو اس پر سے گزر جائے گا تو وہ داخل جنت ہوگا, اور جو گناہ گار ہیں کافر تو کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گی, ساتھ ساتھ گناہ گار مسلمان بھی جسے جہنم میں جانا ہے وہ بھی کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے پل صراط پر دیکھنا, مراد یہ ہے کہ وہاں میں اپنی امتیوں کو پل صراط پر سے پار کروا رہا ہوں گا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں پل صراط پر نہ پاؤں پھر کہاں ڈھونڈوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا مقام جو بیان کرتے ہیں وہ بھی دیکھیے کتنا اہم, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی فکر ہے کہ اس مقام پر بھی آپ کی موجودگی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر پل صراط پر نہ پاؤ تو میزان پر پانا, جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے میں اپنی امتیوں کا جو میزان عمل کا پلڑا جب ہلکا ہوگا تو اسے بھاری کروں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں پاؤں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر میزان پر بھی نہ پاؤ تو حوض کوثر پر پانا, کہ اپنے پیاسے امتیوں کو میں حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں. تو دیکھیے اس حدیث کے اندر نہ صرف یہ کہ شفاعت کا ثبوت ملتا ہے, صحابی کے اعتقاد کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد
کیسی تھی, صحابہ کرام کی, یا رسول اللہ یہاں نہ پاؤں تو کہاں پاؤں, یہاں نہ پاؤں تو کہاں پاؤں. اور پھر سرکار بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی کو ارشاد فرماتے جا رہے ہیں.
اور دیکھیے اس کے اندر علم غیب بھی ہے, قیامت ابھی آئی نہیں ہے, آئے گی اور پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے, اس طرح میزان پر اعمال تولے جائیں گے, یوں ہی حوض کوثر
سب بات کے معاملات,
بات کے قیامت کے سارے مناظر ہیں. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں یہاں ہوں گا, یہاں ہوں گا, یہاں ہوں گا, یہ سارا اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو آپ کے علم غیب ہے, ما کان و ما یکون کا, اس کے ضمن کے اندر یہ بھی علم قیامت جو ہے وہ داخل ہے. قیامت کی ساری نشانیاں میں کس نے بتائی ہیں, احادیث کی کتابوں میں جو قیامت کی نشانیاں آئی ہیں وہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں وہ سارے غیب کی خبریں دی گئی ہیں. تو بہرحال اس حدیث شریف کے اندر نہ صرف یہ کہ عقیدہ شفاعت کا ثبوت مدارج النبوہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی, اور ساتھ ہی ساتھ صحابی کا اعتقاد عقیدہ شفاعت کے بارے میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توقیر اور آپ کی محبوبیت اور آپ کو وسیلہ جلیلہ بنانے کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ علم غیب کی اس میں خبریں بھی ہیں. تو یہ چند احادیث تھیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسلم شریف کی ہے. ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرتے ہیں, اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت, اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں. فکر امت میں آپ کی گریہ وزاری زاروں قطار, راتوں کا معمول تھا کہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں. ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور بعد وصال میرے روزہ اطہر میں بھی پیش کیے جائیں گے. مضمون میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اور یہ بھی فرمایا کہ اچھے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے امتیوں کے برے اعمال دیکھ کر ان کے لیے قبر اطہر شریف میں بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں. تو حضور کا جو ہے گویا مقصد وحید یہی ہے کہ امتی کو کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچائیں اور داخل جنت فرمائیں. تو جب یہ دعا کی اور آپ زاروں قطار رونے لگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرماتا ہے, آپ محبوب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور پوچھو کہ کس بات نے میرے حبیب کو رلایا ہے, حالانکہ میں بہتر جانتا ہوں لیکن جاؤ پوچھو. جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خبر دیتے ہیں معاملے کی کہ میں نے اس طرح امت کی لیے دعا کی, اللہم امتی امتی کہہ کر مغفرت کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل سے کہ اے جبریل کہہ دو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے, عرض کر دو انا سنردیکا فی امتی کا ولا نسوکا, کہ ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے, آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو دیکھیے آپ کی کڑن یہ ہے کہ امت کی بخشش ہو جائے, وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا فرما رہا ہے اور آپ کو مژدہ سنا رہا ہے کہ آپ کی امت کی فکر جس میں آپ مبتلا ہیں آپ کو اس پہ راضی کر دیا جائے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا حدیث شریف کے اندر کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا. یہ شفاعت مصطفیٰ ہے.
کتنی بڑی ڈھارس ہے اس میں, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم گناہگاروں کے ساتھ محبت. امیر علیہ سنت بھی ایک شعر میں عرض کرتے ہیں نا کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے, آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے, تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کتنی محبت ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم گناہگاروں سے, اور اس میں ہمارے لیے مدنی پھول یہ بھی ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ روزانہ اعمال جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, وصال ظاہری کے بعد بھی پیش کیے جاتے ہیں, اچھے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں, برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں تو سرکار دیکھ کر خوش ہوں کہ میرے اس امتی نے نیک اعمال کیے, اچھے اعمال کیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ اعمال کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, شریعت مطہرہ کے خلاف وہ اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو. ظاہر ہے کہ پیش تو ہونے ہیں, اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, سنتوں پر عمل کی نیت کر لیجئے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اس پر سرکار کی مزید نگاہ کرم ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کو معمول بنائیے. الحمدللہ یہ وہ پاکیزہ اور پیارا مدنی ماحول ہے کہ جو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے, سنتوں پر عمل کا جذبہ ملتا ہے. نماز جو ہمارے اس محسن اور شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کا پابند بن جاتا ہے, جماعت کا پابند ہو جاتا ہے, دیگر شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. تو نیتیں کیجئے. الحمدللہ دنیا بھر میں مدنِ قافلے سفر کرتے ہیں، سفر کو معمول بنائیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرمائے اور اس محبت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا فقط انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہی شفاعت فرمائیں گے یا ان کے علاوہ بھی ایسے خوش نصیب اور صاحب منصب لوگ ہوں گے کہ جو امت کی شفاعت فرمائیں گے؟
انبیاء اور اولیاء کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو شفاعت فرمائیں گے، جن کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے، جن میں شہداء، علماء، حفاظ، حجاج شامل ہیں کہ یہ لوگ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح جس کو کوئی دینی منصب ملا تو وہ بھی اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا،
سبحان اللہ۔
اسی طرح نابالغ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ علماء کہ بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے بروز قیامت اور عرض کریں گے حضور فلاں وقت ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو وہ بھی ان کی شفاعت کریں گے۔ کچھ آئیں گے عرض کریں گے کہ حضور ہم نے سنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، تو ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ بھی اور لوگ شفاعت کریں گے اور ان کا ہر ایک اپنے درجے کے مطابق شفاعت کرے گا۔
بات یاد آتی ہے، شیخ ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف ولی اللہ گزرے، انہیں بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ طبقات کبریٰ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اولیاء کے حالات پر، ان میں ان کا بھی ایک مستقل باب کافی طویل ہے۔ گویا انہیں حضوری ولی کہا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا حاضر رہتے تھے اور آپ کو بکثرت آپ کے معاملات کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لا کر رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کی عادت مبارکہ تھی، شامی میں بھی لکھا جہاں پر یہ بحث ہے، شامی میں فتاوی رضویہ میں شامی کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ درود پاک بکثرت پڑھتے اور درود پاک کا ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ایصال کیا کرتے تھے، بارگاہ میں نظر کیا کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو یہ ادا ان کی اتنی بھائی۔ دیکھیے حضور کی شفاعت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ایسی ہے ایسی نہیں ہے، اتنی ہے اتنی نہیں ہے، درجات کی بلندی والی ہوگی، گناہوں کی مغفرت والی نہیں ہوگی، یا شفاعت اجازت سے ہوگی، وجاہت اور محبت سے نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جھوٹی تعویلیں کر کے انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو شفاعت کبریٰ کا منصب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شفاعت کا اختیار دیا کہ آپ جسے چاہیں وہ اختیار دے دیں،
سبحان اللہ۔
تو حضور فرماتے ہیں ان کے خواب میں تشریف لا کر کہ اے ابو المواہب، تم قیامت کے دن ایک لاکھ، غالباً یہی تعداد ہے، ایک لاکھ لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ تو شیخ ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں یہ کس وجہ سے یا رسول اللہ، یہ منصب کیوں ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں تم اپنے درودوں کا ثواب مجھے ایصال کرتے ہو اس بنا پر۔ تو دیکھیے درود پڑھنے کی برکت، حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرنے کی برکت، کہ حضور اپنے سے محبت کرنے والے ایک متقی پرہیزگار فرما بردار غلام پر کیسا کرم فرماتے ہیں کہ اسے منصب شفاعت عطا فرما دے۔
تو سرکار کی شفاعت کا تو کلام ہی الگ ہو گیا نا، کہ سرکار تو نہ صرف شفاعت فرمانے والے ہیں بلکہ منصب شفاعت تقسیم فرمانے والے ہیں،
بلکہ حقیقی شفاعت ہے ہی حضور کے لیے، باقی سب آپ کی نیابت سے، آپ کے نائب بن کر آپ کی اجازت سے شفاعت دیں۔
اور ابھی جو انہوں نے بیان کیا کہ علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، شہداء بھی شفاعت فرمائیں گے، اور بھی لوگ ہوں گے، تو جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ علماء کی جس نے خدمت کی ہوگی، تو اس سے یہ بھی بات ہمیں سمجھنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اچھوں کی صحبت کی کیسی برکت ہے، کہ دنیا میں اگر کسی عالم کی صحبت ہے، کسی نیک شخص کی صحبت ہے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے کی صحبت ہے، تو دنیا میں بھی اس کا نفع ہے کہ بندہ برائیوں سے بچے گا، غلط کاموں سے بچے گا، دنیاوی نقصانات سے محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے دنیا میں اس پر کرم کرے گا وہ اپنی جگہ پر، لیکن کل بروز قیامت تھوڑی سی خدمت پر بھی شفاعت نصیب ہو جائے گی، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہم مطلب کیوں نہ اچھے دوست اپنائیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، جس کے دنیاوی بھی منافع ہیں اور اخروی بھی منافع ہیں، لیکن بس کیا کریں نفس و شیطان کا کہ ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے کہ جو ہنسی مذاق کرنے والا ہے، ہمیں تو مالداروں سے دوستی کرنی ہے، ہمیں دنیاوی اہل منصب سے دوستی کرنی ہے کہ جن کی صحبت عموماً غفلت ہی کا شکار کرتی ہے، کہ کسی دولت مند کے پاس بیٹھیں گے، کسی دنیاوی اہل منصب کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا، اس کے پاس جب آپ اٹھ کر آئیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا، دنیاوی ترقیاں، دنیاوی منصب کا حصول، دنیاوی ہی چیزوں کی ظاہر ہے کہ سوچ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا انشاءاللہ عزوجل کبھی نہ کبھی نیک بن ہی جائے گا, کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے, اثر کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران گفتگو بھی آپ نے اشارہ کیا چند اقسام کی طرف, کہ شفاعت کی کل کتنی اقسام ہیں, ان کو ہم کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں؟
شفاعت جو ہے ایک تو ہے جن کی جا رہی ہے جی, ان کے اعتبار سے اس کی تقسیم, تو وہ تو جیسا میں نے بھی شروع میں اشارہ بھی کیا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو جنتی ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت ہوگی, ایک یہ ہے کہ جن کے لیے جہنم میں داخلے کا حکم ہو جائے گا تو جہنم میں داخلے سے پہلی دخول جہنم سے روک کر داخل جنت کر دیا جائے.
سبحان اللہ.
بعض گناہگار امتی وہ ہوں گے جو جہنم میں داخل بھی کر دیے جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں باری باری ایک ایک امتی کو شفاعت کر کر کے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے, آزادی دلائیں گے, داخل جنت فرمائیں. تو یہ تو ہے جو ہے اس کے اعتبار سے جس کی شفاعت کی جا رہی
ہے.
یہاں تک کہ علماء نے ایک اور قسم کی لکھی کہ عذاب میں تخفیف کرانے کی شفاعت, یہ بھی حضور کو حاصل ہے, بلکہ یہ وہ شفاعت ہے جو کافر کو بھی مل سکتی ہے. ابو طالب حضور کا چچا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو طالب, جس نے حضور کی بہت خدمت کی لیکن اس کے باوجود حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, اس نے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کیا, حالت کفر میں انتقال ہوا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عذاب کی تخفیف کی دعا فرمائی تو حضور فرماتے ہیں میری دعا سے اس کا عذاب ہلکا کر دیا گیا. تو عذاب میں تخفیف والی صورت بھی اسی طرح شفاعت کبریٰ کے اندر, کہ جب قیامت میں محشر میں سب پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی فائدہ ہوگا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ ملے گا. تو یہ وہ شفاعت ہے کہ مسلمانوں کے صدقے میں کافروں کو بھی نفع مل رہا ہے,
ان کا بھی حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور وہ جو
یعنی ایک مشکل پریشانی مشکل تنگی سے وہ نجات حاصل کر لیں, یہ ان کو فائدہ ہوگا. تو اس اعتبار سے تقسیم ہے. تو ایک شفاعت ہے شفاعت کرنے والے کے اعتبار سے. اب جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک کی آیات میں یہ بار بار بیان ہوا, کئی دو تین آیتیں میں نے آپ کو شروع میں بیان کی تھیں, اس کے علاوہ بھی مضمون کئی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. کافر اپنے بتوں کو سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے شفیع بن جائیں گے, سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, ہمیں نجات دلا دیں گے. تو ان کا رد بلیغ فرمایا گیا کہ کافروں کے بتوں میں ایسی کوئی استعداد نہیں, اصلاً استعداد نہیں, بت ہیں ہی جو ہے وہ کفر کی راہ دکھانے والے, اور کافروں کے جو ہے وہ جو جہنم کے ایندھن جن کو قرآن پاک کی آیت میں بتایا گیا کہ وہ ہرگز شفاعت کے اہل نہیں, شفاعت وہ کریں گے مقربین بارگاہ الہی جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا. تفاسیر میں لکھا اللہ تعالیٰ اجازت گنے دے گا, انبیاء کرام کو خزائن العرفان شریف میں سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اجازت کنہیں دی جائے گی, فرمایا انبیاء کرام کو, فرشتوں کو, مومنین صالحین کو. تو اب یہ ہے اجازت کے ساتھ شفاعت کرنا. اب اس شفاعت بالاذن کی, اجازت کے ساتھ جو شفاعت کی جا رہی ہے انبیاء کرام, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت کبریٰ کا, آپ کی نیابت سے انبیاء, صحابہ, صالحین, شہداء, حجاج یہ جو شفاعت کریں گے, تو یہ تو ہے شفاعت بالاذن. اس کے دو سبب ہیں. یہ شفاعت کا جسے منصب دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بندہ ہوتا ہے, تو محبت اس کا سبب بنتی ہے, محبت کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے مقام محبوبیت پر فائز فرمایا, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دلجوئی فرماتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے اس طرح وہ معاملہ فرماتا ہے. تو محبت جس شفاعت کا سبب ہے اسے شفاعت بالمحبت کہتے ہیں. اسی طرح ایک وجاہت ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے, جس کا اکرام کیا ہے, جس کو مرتبہ اور مقام دیا ہے, اس مرتبہ اور مقام جس کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پاس رکھتا ہے, اس کی بات کا لحاظ فرماتا ہے اپنی قدرت اور اختیار سے, اور اس کی اس وجاہت کی بنا پر اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے. اب بعض لوگوں کو یہاں دھوکہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا, بات نہیں مانے گا تو اس کو کوئی خوف ہے یا کوئی ڈر ہے یا کوئی نقصان ہو جائے گا. تو اب آپ بتائیے کہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ شفاعت کا اتنا پیارا مقدس عقیدہ سن کر اور شفاعت کے حالات قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں سن کر کسی کے ذہن میں یہ ناپاک خیال آئے گا؟ ہمیشہ برے دل کے اندر اس طرح کی بری باتیں آتی ہیں کہ اچھائی سے روکنے کے جو وساوس شیطان ڈالتا ہے, بدقسمتی سے اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے اپنے وساوس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ شفاعت بالمحبت کا انکار کیا, شفاعت بالوجاہت کا انکار کیا، اور عقلی دلیل کیا تراشی، جو بالکل ہی احمقانہ دلیل کہیں گے وہ یہ کہ جناب شفاعت بالمحبت کی وجہ سے اگر شفاعت قبول کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں رہے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، اسے کوئی ڈر خوف ہوگا،
دماغ کی اختیار ہے نا،
اختیار ہے
تو مطلب بیٹھے بیٹھے تو کوئی کتنا بھی غلط سوچ سکتا ہے،
اب اس کو سارا ساری امت پہ چسپا کر دینا، عقیدہ شفاعت کی انکار کی دلیل بنا دینا، یہ انتہائی احمقانہ پن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ مجبور نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بے بسی، لاچاری، یہ تو مخلوق کی صفات میں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے کسی کی دلجوئی کے لیے، کسی کی لحاظ کے لیے، اگر وہ اس کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے، اور اس سے بھی سامنے والی کی عزت افزائی ہے کہ میرا مقرب بندہ، میرا محبوب بندہ ایک عام گناہگار کے برابر نہیں، اس کو اس نے جس طرح پاکیزہ زندگی، فرما برداری والی، طاعت والی دنیا میں گزاری ہے، یہ گویا اس کے شرف و مرتبے کا اظہار ہے، انعام ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ دنیا میں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری تھی ان کو مناسب کیسے عطا ہوتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی اس طرح کا ہے کسی شاعر کا کہ فقط اتنا سبب ہے ان اکادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو دیکھیے سبھی کچھ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جن کو بخشنا ہے، تقدیر میں جن کی بخشش لکھی گئی، معافی لکھی گئی، بغیر شفاعت کے ہی بخشنے پر قادر ہے، لیکن یہ سلسلہ شفاعت کا رکھا ہے، سفارش کا رکھا ہے، اس میں انبیاء کرام کی، اولیاء کی، صالحین کی، شہداء کی، اس کے محبوب بندوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے مرتبہ اور مقام کا اظہار ہے جو لوگوں پر اس نے کرنا ہے۔
جزاک اللہ خیرا، ماشاءاللہ آپ نے شفاعت کی اقسام کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضور یہ شاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر دے، جبکہ ہم نے اتنی وضاحت کے ساتھ سنا، لیکن پھر بھی کوئی اگر انکار کر دے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
بد نصیبی ہوگا، لیکن کہ جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلقاً شفاعت کا انکار کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی اجازت سے بھی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تو وہ شخص کافر مرتد دار اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرتا ہے مطلقاً، تو یہ بھی کفر اور اعلیٰ درجے کی گمراہی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ اتنے فضائل سنے، اتنے حدیث مبارکہ سنی اور درجات
مطلقاً شفاعت کا انکار تو کفر ہو گیا نا،
اللہ عز و جل کی اجازت سے بھی کوئی نہیں کرے گا، یہ مطلقاً کفر ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی انکار کرے گا کہ سرکار سے ہم شفاعت نہیں کریں گے مطلقاً، تو یہ کفر اور اعلیٰ درجے کی گمراہی ہے۔
جزاک اللہ۔ ابھی ہم نے سنا کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے، جہنم سے بعضوں کو جانے سے پہلے ہی بچا لیا جائے گا، بعض چلے جائیں گے لیکن سرکار کی شفاعت سے چھٹکارا پا جائیں گے، کیا شفاعت کی خالی یہی صورت ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں؟
اس کے علاوہ بھی یعنی صورتیں ہیں کہ مستحق جہنم کو جہنم سے بچا لیا گیا، اس کے علاوہ بھی اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کافی لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں، جن کی کتابوں میں تعداد 4.90 ارب تک لکھی ہے، اور اس سے زیادہ یا بغیر حساب کتاب کے،
حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی شفاعت کے صدقے
4.90 ارب
چار
جو کتابوں میں لکھے، اور اس کے علاوہ کتنی تعداد ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے علم میں۔ اسی طرح بعض ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے، وہ بھی جہنم سے دوبارہ داخل جنت کیے جائیں گے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بعض کے درجات بلند فرمائیں گے، یعنی شفاعت کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس طرح یعنی کہ خالی وہ نہیں ہے کہ مستحق جہنم جو جہنم میں چلا گیا یا جہنم میں یعنی جانے والا تھا تو اس کو بچا لیا، اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں اس کی کہ اس کے ہر ایک کے منصب کے اعتبار سے اس کو صورت ہوگی اور اسی کے مطابق وہ شفاعت کرے گا۔
جزاک اللہ۔ ایک سوال کال کی تھی اسلام بھائی نے، اور اس طرح کا انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں سرکار کی شفاعت ملے گی، کو کیا جواب دیں گے آپ؟
اللہ عزوجل کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ عزوجل شفاعت نصیب ہوگی، ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کو اللہ عزوجل یعنی نا امیدی کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور وہی بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں یعنی کہ نا امیدی کا بھی
نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں جو بزرگوں سے سیکھا اور جو اعلیٰ حضرت کے کلام سے اور دیگر بزرگان دین سے
قیامت سرکار اپنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں تو اس کا منظر اشعار میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے, کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے, سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. مزید فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. اور اسی کو مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ اللہ اپنے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے. تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھیں,
انشاءاللہ دیکھیں گے
شفاعت. یہ ضرور یاد رہے کہ دیکھیں ایمان امید اور رجا, خوف امید و خوف کے درمیان ہے. تو اس طرح کے جو بھی ہمارے اعتقادات و نظریات ہیں, شفاعت مصطفیٰ پر بھروسہ ہے اور ضرور بھروسہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال سے اس کو بہانہ بنا کر کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی کہ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر جان بوجھ کے غرق رکھنا اور پھر امید شفاعت رکھنا.
جیسے روایت آپ نے بیان کی کہ سرکار نے فرما دی ہے کہ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے, تو اب کو معاذ اللہ اس طرح ذہن بنا لے کہ چلو یار اب
گناہ بھی کرنے ہیں اور پھر جو شفاعت کی امید بھی, ایسوں سے تو شفاعت کرنے والے بیزار, گویا وہ ان کے فرما بردار نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسوں سے پہلے بیزار ہیں. تو ہمیں یہ رکھنا ہے کہ بتقاضۂ بشریت جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی توبہ بھی کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ امید شفاعت بھی, اور شفاعت کی امید پر اپنے آپ کو گناہوں پر دریر کر لینا یہ بالکل احمقانہ فیل ہے اور اس کا اسلامی نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے ہر اعتقاد و نظریات کے بارے میں. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جیسا کہ بعض حدیث میں یہ بیان ہوا, میں نے درمیان میں کسی حدیث کے ذمن میں کہا تھا کہ شفاعت اس کے لیے ہے کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا, جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اب جو گناہوں پہ دریر ہوگا, جان بوجھ کے قصدن گناہ کرے گا, تو بعض اوقات تو وہ صورت ہوگی جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا, اس کو حلال سمجھ لے گا. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو حلال سمجھنا کفر ہو جاتا ہے, کفر ہو گیا اسی حالت میں مرا تو ہمیشہ جہنم, اس کے لیے شفاعت نہیں. اسی طرح اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر بھی اس کے اندر اصرار کے ساتھ ارتکاب کرتا ہے تو بسا اوقات یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بہت مشہور ہے, مناج العابدین وغیرہ کتابوں میں ہے, کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر رو رہے تھے, بہت گریہ وزاری فرما رہے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں؟ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تنکا اٹھا کر کہ گناہ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان گناہوں کے سبب میرا ایمان نہ چھین لیا جائے. تو دیکھیے قیامت کے دن جو بھی فضیلتیں ہیں, جو بھی مقامات ہیں, شفاعت ہے, دیگر معاملات, زیارت, دیدار الہی, جو بھی کچھ ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تو امید شفاعت ضرور ہو لیکن ساری زندگی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارنے کا پکا تہیا ہو, اور گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت بھی ہو اور توبہ کے اندر فوراً جلدی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی, ورنہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس کا جو ایک نقصان ہے اس کا ازالہ ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ نصیب فرمائے, اولیاء کرام کی شفاعت میں سے حصہ نصیب فرمائے, مومنین کی شفاعت میں سے حصہ نصیب فرمائے. اور آج کے سلسلے میں ہم نے شفاعت سے متعلق اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کانسیپٹ, ہمارا عقیدہ شفاعت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, الحمدللہ ہم نے یہ سنا. جو کچھ مدنی پھول یہاں پر بیان کیے گئے اس کو ذہن نشین کیجئے, دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.